السلام علیکم، یہ پارٹ ون ہے ناول میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش کتبہ آڈیو لائبریری، مصنف صدیق سالک۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون۔ متحدہ پاکستان کے نام۔ مشرقی پاکستان جو 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش بن گیا، اپنے آخری دو برسوں میں پر اشوب رہا۔ پہلے انتخابی مہم اور عام انتخابات کی گہما گہمی رہی اور پھر فوجی کارروائی، خانہ جنگی اور پاک بھارت جنگ نے تہلکہ مچائے رکھا۔ ان دنوں ہر روز تاریخ ایک نیا موڑ مڑ رہی تھی اور اس کی ہر ساتھ دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ دلوں کی یہی دھڑکن اور لمحوں کی یہی کروٹ اس کتاب کا خمیر ہے۔ سکوت کی اس داستان کو مصنف کی ایمانداری اور بے باکی نے ہماری کوتاہیوں کی دستاویز بنا دیا ہے۔ صدیق سالک نے انگریزی ادبیات اور بین الاقوامی تعلقات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ سرکاری ملازمت کے سلسلے میں جنوری 1970 میں ڈھاکہ گئے۔ دسمبر 1971 میں ہزاروں ہم وطنوں سمیت اسیر ہوئے۔ 2 سال تک بھارتی قید خانوں میں سلگتے رہے۔ واپسی پر اپنی اسیری کی داستان ہمارہ دوزخ کے نام سے لکھی، جو ادبی حلقوں میں بہت مقبول ہے۔ یہ کتاب اس دوزخ کی طرف لے جانے والے واقعات اور شخصیات کا مرقہ ہے۔ زیب و زینت سے آری حقائق سے مرسا۔ ہیڈنگ حرف آغاز۔ یہ میری انگریزی کتاب کا اردو ایڈیشن ہے۔ جب ہماری شکست کی یہ عینی شہادت 1977 میں پہلی بار منظر عام پر آئی تو کئی حلقوں نے اصرار کیا کہ اس کا اردو ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ اہل وطن کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ تند و تیز آندھی کدھر سے آئی، کیسے آئی اور کیوں آئی۔ بعض دوستوں نے مجھے خبردار کیا کہ ہمارہ دوزخ کے بعد اردو میں کوئی کتاب چھاپنے سے احتیاط کرنا، ورنہ تمہارا حال بھی ان ادیبوں جیسا ہوگا جو اپنی پہلی تخلیق سے اپنا نام چمکاتے مگر دوسری سے گہنا لیتے ہیں۔ میں اس انتباہ کے باوجود یہ کتاب چھاپ رہا ہوں کیونکہ ایک طرف قومی ضرورت ہے اور دوسری طرف ذاتی شہرت۔ ظاہر ہے کہ اس تناظر میں ذات ہی کو مات ہونی چاہیے۔ دوستانہ مشورے کو نظر انداز کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میری رائے میں قاری بہت ذہین ہوتے ہیں۔ وہ ادب پارے اور تاریخی مواد میں فرق جانتا ہے۔ وہ کئی پھولوں کی خوشبو اور ان کی نباتاتی ساخت کا مقابلہ نہیں کرتا۔ میں نے اس کتاب کو ادب سے دور اور تاریخ کے قریب رکھنے کی کوشش کی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں تاریخ واقعات پر ادبی خول چڑھانے بیٹھ جاتا تو خول تو شاید چمک اٹھتا مگر حقائق مان پڑ جاتے۔ اس لیے میں نے ساری روداد سیدھے سادے انداز میں رقم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کہیں کہیں کوئی ادبی جملہ آ گیا ہے تو اس کی حیثیت میری نظر میں اندھیری رات میں تنہا ستارے جیسی ہے، جو چمکتا تو ہے مگر اس سے تاریکی کم نہیں ہوتی۔ میری انگریزی کتاب کو اردو میں منتقل کرنے میں میجر سید ضمیر جعفری اور فضل عظیم صاحب نے میری مدد کی۔ ان کا طرز نگارش اتنا خوبصورت اور منفرد ہے کہ انہوں نے جن جن حصوں کا ترجمہ کیا وہ انہی کے رنگ میں رنگ گیا۔ چنانچہ میں نے ساری کتاب کو ایک ہی اسلوب میں ڈھالنے کے لیے ان مہربانوں کے لفظوں کی لڑیوں کو توڑ دیا ہے۔ اس تقریبی کارروائی یہ فائدہ ہوا ہے کہ کتاب اب پہلے صفحے سے لے کر آخر تک سراسر میرے اپنے اسٹائل میں ہے۔ اس کتاب کے چھپنے سے اہل وطن کے اردو ان طبقوں کو پہلی دفعہ بعض حقائق کا علم ہوگا، لیکن مجھے یہ ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس میں المیہ مشرقی پاکستان سے متعلق تمام سچائیاں سمو دی گئی ہیں۔ میں نے تو حقیقت کا صرف وہ رخ پیش کیا ہے جو مجھے معلوم ہے۔ اگر کوئی صاحب حقیقت کے دوسرے رخوں سے پردہ کر سر کسے تو یہ یقیناً قومی خدمت ہوگی۔ راولپنڈی، صدیق سالک۔ حصہ اول، سیاسی افق۔ باب 1، دو جان یک قالب۔ پاکستان میں دوسرے ملک غیر مارشل لا کی پہلی سالگرہ تھی. شیخ مجیب الرحمان ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرنے صوبے کے اندرونی علاقے میں جا رہے تھے. ان کی کھڑکھڑاتی کار کی پچھلی سیٹ پر ان کے ساتھ ایک بنگالی صحافی بیٹھا تھا جو شیخ صاحب کی انتخابی مہم کی خبریں اپنے اخبار کو بھیجتا تھا. اس نے باتوں باتوں میں انہیں کسی نازک سیاسی مسئلے پر چھیڑا اور چپکے سے اپنا چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ چلا دیا. بعد میں وہ یہ ٹیپ سنا کر دوستوں کی تواضع کیا کرتے تھے. اس نے ٹیپ مجھے بھی سنایا. مجیب کی جانی پہچانی اور گرجدار آواز صاف سنائی دے رہی تھی. ایوب خان کی نے مجھے مقبولیت کی ایسی معراج پر پہنچا دیا ہے کہ اب کوئی شخص میری مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا. کوئی شخص مجھے نہ نہیں کہہ سکتا. حتیٰ کہ یحییٰ خان بھی میرے مطالبات کو رد نہیں کر سکتا. مجیب کے مطالبات اور عزائم کیا تھے اس کی نشاندہی ایک اور ٹیپ سے ہوتی ہے جو یحییٰ خان کے محکمہ سراغرسانی نے چوری چھپے تیار کیا تھا. اس میں مجیب کی آواز بند تھی. موضوع تھا ایل ایف او. یہ قانونی ڈھانچہ عملاً ایک دستوری خاکہ تھا جس میں قومی سلامتی کی ضمانت دی گئی تھی. اس کے وہ شکیں جو چھ نکات کی راہ میں حائل ہوتی تھی مجیب کو سخت ناپسند تھی. اس دستوری خاکے کے متعلق مجیب نے انجانے میں اپنی قریبی حلقوں میں حسب سیر رائے کا اظہار کیا تھا. میرا مقصد بنگلہ دیش کا قیام ہے. انتخابات ختم ہوتے ہی میں ایل ایف او کو پرزے پرزے کر دوں گا. کون ہے جو انتخابات کے بعد میرے سامنے ٹک سکے؟ جب یحییٰ خان نے یہ الفاظ سنے تو آگ بگولا ہو گیا. اس کا فوری رد عمل تھا. اگر اس نے مجھے دھوکہ دیا تو میں اس کو سیرا کر دوں گا. مجھے اور یحییٰ کے یہ خیالات بات کی باتیں ہیں. ان کا صحیح پس منظر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بات جنوری سن 1970 سے شروع کی جائے جب میں پہلی بار 2 سال کے لیے ڈھاکہ گیا. میں جب راولپنڈی سے ڈھاکہ روانہ ہوا تو رکھتے سفر بڑا مختصر تھا مگر میرے ذہن میں خیالات کا وزن بہت بھاری تھا. یہ خیالات ملکی سالمیت سے متعلق تھے مگر اس وقت مجھے اس سلسلے میں ہندوستان کی امکانی جارحیت کی بجائے اندرونی سیاست کے مد و جزر کا زیادہ احساس تھا کیونکہ مغربی پاکستان میں جہاں میں نے 20-25 سال گزارے تھے یہ تاثر عام تھا کہ مجیب کے 6 نکات علیحدگی کے در پرداز اسکیم کا دوسرا نام ہے. اور بعض حلقوں میں یہ بات بھی اکثر سننے میں آئی تھی کہ سن 1968 کی اگر تلہ سازش بھی اس اسکیم کو بروائے کال لانے کے لیے عملی اقدام تھا. ان باتوں میں کہاں تک صداقت تھی اور کہاں تک تعصب اس کا مجھے علم نہ تھا. میں نے سوچا کہ بنگالی بھائیوں سے براہ راست ملوں گا تو صورتحال خود بخود واضح ہو جائے گی. ان دنوں مشرقی پاکستان میں 25,000 کے لگ بھگ فوجی تعینات تھے. میں سرکاری فرائض کے سلسلے میں انہی میں شامل ہونے جا رہا تھا مگر 1800 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے وسیع ہندوستانی علاقے کے اوپر پرواز کرتے ہوئے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر ہندوستان نے ہم پر حملہ کر دیا تو کیا یہ 25,000 فوجی مؤثر طور پر مشرقی پاکستان کا دفاع کر سکیں گے؟ میں ایک سچے پاکستانی کی طرح ان خیالوں سے آنکھیں بچانے کے لیے ماضی کی ان بوسیدہ دلیلوں میں پناہ ڈھونڈنے لگا. آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ ہی میں تو رکھی گئی تھی. قائدات پاکستان جو سن 1940 میں لاہور میں منظور ہوئی ایک بنگالی لیڈر ہی نے تو پیش کی تھی. پھر ڈر کا ہے کیا؟ انہیں خیالات کی جھرمٹ میں میں تیج گاؤں ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اترا. زمین پر سبزے کے قالین بچھے تھے اور آسمان پر نقرئی بادل مسکرا رہے تھے. بدلیاں تو بہت تھی مگر بکھری ان کی اوٹ اتنی گہنی اور گہری نہ تھی کہ ہنستے ہوئے سورج کا چہرہ مکمل طور پر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا. فضا معتدل سی اور ماحول سکون امیز سا. میں سارے اسی جہاز سے 2 فوجی افسر اترے جو مارشل لا ڈیوٹی سے متعلق تھے. وہ کسی اور ہی ہوا میں تھے. ڈراتے ہوئے وی آئی پی لانچ میں گئے اور گہرے اور دبیز صوفوں میں سستانے لگے. بھائی بنگالی کلی ہاپتے کاپتے ان کا سامان گورنمنٹ ہاؤس کی नकली पलटियों वाली गाड़ियों में लादने लगे। आनन फानन वो बाहर निकले और गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गए। मैं दूसरे बरामदे में खड़ा किसी मुनासिब सवारी का इंतजार करने लगा। रास्ते में जहाज की खराबी की वजह से मैंने फ्लाइट बदल ली थी, मगर इसकी तलाश ढाका न पहुंचा सका था। थोड़ी देर बाद एक फौजी जीप मेरे करीब आकर रुकी। हवादार ने मुझे स्मार्ट सा सैल्यूट किया और पास से गुजरते हुए एक बंगाली लड़के को भबकदार लहजे में हुक्म दिया, सांप का अटैची केस जेब में रखो। सहमे हुए लड़के को ये भबक ना गवार तो गुजरी, मगर अपने आका पर एक एहतजाजी निगाह डालते हुए हुक्म बजा लाया। उसने घूर का मेरी तरफ भी देखा। उसके सियाह चेहरे के चौकटे में सफेद सफेद आंखें वहशत का एहसास लिए हुए थी। मैंने अपना हाथ कोट की जेब में डाला और चंद सिक्के उस गरीब लड़के को देना चाहे, मगर हवादार ने पुरजोर लहजे में कहा, सर इन हरामजादों की आदत ना बिगाड़िए। मैंने मशवरा मान लिया और बंगाली लड़का एक बार फिर नफरत भरी निगाहें मुझ पर डालते हुए वहाँ से चला गया। एयरपोर्ट की बुलंदोबाला इमारत पर परचम सितारों हिलाल पूरी आबोताब से लहरा रहा था। मैं छावनी रवाना हो गया। जो दोस्त मुझे एयरपोर्ट लेने ना पहुंच सके थे, शाम को ऑफिसर्स मीस में आए, बड़े तपाक से मिले, अपने गैर हाजिरी की माफी मांगने लगे। रस्मी गुफ्तगु के बाद मशरकी पाकिस्तान की सूरत हाल जेर बहस आई, तो उन्होंने इस गैर मुनासिब मौके पर, जबकि हालात दिगर गो हो रहे हैं, मशरकी पाकिस्तान में मेरी तकरीरी पर मुझसे हमदर्दी का इजहार किया। इसके अलावा पंदा नसाई से भी नवाजा, नमूने की चंद मोती हाजिर हैं। यहाँ अमली तौर पर मार्शल लॉ का कोई वजूद नहीं है। घरदारी के लिए हर गिज भारी भारी चीजें ना खरीदना, क्या मालूम कब और किन हालात में यहाँ से बिस्तरा गोल करना पड़े। अपना रुपये पैसा शहर के कमर्शियल बैंक के बजाय छावनी के नेशनल बैंक में रखवाना, और हाँ अपने पेश रू के फ्लैट ही में टिके रहना, और ये संदूक नुमा फ्लैट बड़ा महफूज है, इसमें कोई शर पसंद आसानी से बम नहीं लुढ़का सकता। मेरे ख्याल में ये सब वहम थे। मुझे किसी बंगाली को क्या पड़ी है कि मेरे घर में बम फेंके, सूते हाल खराब सही, मगर इतनी तो नहीं कि शोले अचानक भड़क उठे। मेरे दोस्ती के मशवरों को नजरअंदाज करते हुए मगरबी पाकिस्तान से कमक यानी बीवी बच्चों को बुलवाने के लिए तार भेज दिया। चंद रोज में वो पहुंच गए तो उन्हें अपने मोर्चा नुमा फ्लैट में मुतइन कर दिया। बच्चों के आते ही अगले रोज बंगालियों का एक हुजूम हमारे घर पर टूट पड़ा, मगर वो शर पसंद न थे, महज मेहनत मजदूरी करने वाली औरतें थीं जो आया के तौर पर मुलाजमत करने की ख्वाहिशमंद थीं। बंगाली औरतें मगरबी पाकिस्तानियों के घरों में मुलाजमत को तरजीह देती थीं, जिसे तकसीम हिंद से पहले हिंदुस्तानी खानसामे और बेरे किसी अंग्रेज के यहाँ नौकरी को बेहतर समझते थे। दूसरे तीसरे दिन मालूम हुआ कि मेरी बीवी ने दो नौकरानियां मुलाजिम रख ली हैं। बजाई ये सरासर फजूल खर्ची थी, मगर जब बीवी से जवाब तलबी की तो वो कहने लगी, फिक्र न कीजिए, इन दोनों की तनख्वाह हमारे रावलपिंडी वाले वाहिद मुलाजिम की तनख्वाह से कम होगी। मैंने फिक्र करना छोड़ दिया। घर आबाद करने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ी तो मैं ढाका से 14 किलोमीटर दूर टोंगी में पाकिस्तान सरामिक इंडस्ट्रीज गया। रास्ते में इफलास और नादारी के ऐसे ऐसे दर्दनाक मनाजे देखने में आए कि मुलाजमत के लिए मारी मारी फिरती आयो की बेचैनी समझ में आ गई। रास्ते में जो औरतें नजर आईं, उनके पास 70 पोशी के लिए चीथड़ों के सिवा कुछ न था। जो मर्द दिखाई दिए वो अमूमन कोता कामत और फाका ज्यादा थे। उनकी सियाह जेल में मंडी हुई पसलियां चलती गाड़ी से भी गिनी जा सकती थीं। बच्चों की हालत बड़ों से बदतर थी, उनकी हड्डियां कमजोर और जिस्म में नहीफ थे। कमजोर टांगों के ऊपर उभरी हुई तोंदे बाहर को उमड़ रही थी। बाल बच्चों की कमर के गिर्द गंदा सा ढाका बंधा हुआ था, जिससे एक घंटी लटक रही थी। ये उनका वाहिद खिलौना था। रास्ते में जहाँ जहाँ रुका, भकमंगो के गौल मुझ पर टूट पड़े। मैंने महसूस किया कि बंगाल का आम गरीब आदमी मगरबी पाकिस्तान के انتہائی غریب آدمی سے بھی غریب تر ہیں. مجھے مشرقی پاکستان کی معاشی بدحالی کے بارے میں سنو ہی باتوں میں وزن نظر آنے لگا. میں اپنے آپ کو مجرم محسوس کرنے لگا. مجھے خیال ہونے لگا کہ چند روز پہلے میرے دوست شاید ٹھیک ہی کہہ رہے تھے, کیونکہ اگر یہ بھوکے ننگے لوگ انواع در انواع مشتعل ہو جائیں تو واقعی بازار لوٹ سکتے ہیں, چھاونی پر حلہ بول سکتے ہیں اور میرے گھر میں بم بھی پھینک سکتے ہیں. فیکٹری کے دروازے پر ایک لمبا ترنگا آدمی ملا. وہ کوٹ پتلون پہنے تھا اور وضع قطع سے پنجابی لگتا تھا. اس نے بھی میرے خد و خال سے میرے علاقائی تعلق کا اندازہ لگایا. وہ مسٹر نیازی تھا جو فیکٹری میں سیکورٹی اسسٹنٹ کا کام کرتا تھا. بڑے تپاک اور مہرمانہ انداز میں باتیں کرنے لگا. جب میں نے وہاں آنے کا مقصد بتایا تو کہنے لگا, میری ماں نے تو برتنوں کا آرڈر خود نہ دیجیے, یہاں کے بنگالی مزدور مغربی پاکستان کے افسروں سے قدر رکھتے ہیں, ان کے آرڈر کے برتن بھی جان بوجھ کر خراب کر دیتے ہیں, آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیجیے. ڈھاکہ واپس پہنچ کر میں نے دن بھر کے تجربات ایک پرانے پنجابی دوست سے بیان کیے. خاص طور پر غربت کے دردناک مناظر کا ذکر بڑے اثر انداز میں کیا, مگر وہ ترس سے مس نہ ہوا بلکہ الٹا بنگالیوں کو ان کا قہری اور نااہلی کے لیے کوسنے لگا. اس نے نفر امیز انداز میں کہا, یہ صرف ایک کام میں طاق ہے اور وہ ہے خاندانی منصوبہ بندی کے اصولوں کی بے دری خلاف ورزی. آپ ان کی غربت کا اتنا اثر نہ لیں, میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کسی دن شہر ڈھاکہ لے چلوں گا. کیپٹن چودھری واقعی اپنی پہلی فرصت میں مجھے گاڑی پر بٹھا کر شہر لے گیا. پہلے ہم شہر کے شاندار علاقوں میں گھومتے رہے, جن میں اسٹیٹ بینک, گورنمنٹ ہاؤس, ہائی کورٹ, انجینئر انسٹیٹیوٹ, ریلوے اسٹیشن, یونیورسٹی کیمپس, بیت المکرم اسٹیڈیم, نیو مارکیٹ اور ایسی ہی باروم عمارتیں شامل تھیں. ان عمارتوں کا چکر لگانے کے بعد کیپٹن صاحب نے احانت امیز لہجے میں کہا, پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا, یہ سب کچھ سن 1947 کے بعد بنا, اور بھی سالانہ سیلابوں, سمندری طوفانوں اور قیامت خیز سائیکلونوں کے باوجود. ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی شخص زر مبادلہ کی آمد و خرچ کے اعداد و شمار جمع کرے اور مجیب کی طرف سے عائد کردہ اقتصادی استحصال کے الزامات کی کلی کھول دے. میں کیپٹن چودھری کی باتیں سن کر سوچنے لگا کہ اگر یہ سب کچھ سچ ہے اور حقائق مجیب کے خلاف ہے تو پھر ڈر کس بات کا. اس کے علاوہ مجیب کا توڑ مولانا عبدالحمید بھاشانی بھی تو ہے, جو ایک با اثر اور متوازی جماعت کی قیادت کر رہے ہیں, اور ہاں دائیں بازو کی کئی جماعتیں بھی تو مجیب کے خلاف ہیں, جو اکثر و بیشتر ملک کے دونوں بازوؤں کے درمیان اسلامی رشتے پر زور دیتی رہتی ہیں. بھلے ان حالات میں مجیب کس طرح منمانی کر سکتا ہے, اگر اس کا سب سے بڑا ہتھیار رائے عامہ ہے تو اس کا اندازہ تو انتخابات کے بعد ہی ہوگا. دیکھیں انتخابات میں کیا ہوتا ہے. انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیوں پر سے 1 جنوری 1970 سے پابندی اٹھا لی گئی. سال 9 کا خیر مقدم 22 بازو کے طلبہ کی جماعت نے آدھی رات کو مشعل بردار جلوس نکال کر کیا, جس میں انہوں نے سرخ انقلاب کے نعرے لگائے. ان کی حریف جماعت ایس پاکستان اسٹوڈنٹس لیگ نے, جس کا الحاق عوامی لیگ سے تھا, اگلے روز ایک جلسے عام میں یہ اعلان کیا کہ ہماری نجات کا راز 6 نکات میں ہے, صرف 6 نکات میں. دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے طالب علموں نے اپنا کوئی زور نہ دکھایا. سیاسی جماعتوں میں عوامی لیگ, جماعت اسلامی اور نیشنل عوامی پارٹی بھشانی گروپ بہت ہی سرگرم تھے. عوامی لیگ نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز 11 جنوری کو پلٹن میدان میں ایک عظیم شان جلسے سے کیا. یہ جلسہ تنظیم اور تعداد کے لحاظ سے بہت کامیاب رہا. اخبار اسلام میں وہاں لوگوں کا ایک تھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا. تعداد کے علاوہ گفتار و افکار کے لحاظ سے بھی اجتماع یادگار تھا. اس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ بنگالیوں نے 1956 کے دستور میں برابری پیریٹی کے اصول کو تسلیم کر کے سخت غلطی کی تھی. اس نے دھمکی دی کہ اگر بنگلہ دیش پر یہ اصول دوبارہ ٹھوسنے کی کوشش کی گئی تو اس کی مزاحمت کی جائے گی اور عوام کے حقوق کے لیے تحریک چلائی جائے گی. بعد میں بنگال کے ممتاز سیاستدان مرحوم تفضل حسین عرف مانگ میاں کے سپوت بیرستر معین الحسین نے مجھ سے کہا، میرے والد کی زندگی میں سن 1956 کے آئین کو بنگالیوں کے لیے قابل قبول بنانا ممکن تھا مگر اب گاڑی چھوٹ چکی ہے. میں نے اس دعوے کی تصدیق بعض بزرگ سیاست دانوں سے چاہی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا، جی ہاں، حسین شہید سہروردی کی موت کے بعد اگر کسی کا اثر اور رسوخ مجیب پر تھا تو وہ مانک میاں ہی تھے. ایک ہفتے کے بعد جماعت اسلامی نے اسی پلٹن میدان میں اپنا جلسہ منعقد کیا جہاں عوامی لیگ نے اپنے انتظامی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا. جماعت اسلامی نے بھی اپنے اجتماع کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کی مگر یہ جلسہ ہلر بازی کا شکار ہو گیا. نوبت مار کٹائی تک پہنچی جس میں 2 آدمی ہلاک اور 50 زخمی ہوئے. زخمیوں میں سے 25 کی حالت تشویشناک تھی. امیر جماعت اسلامی مولانا ابو العالم مودودی جو جلسے سے خطاب کرنے خاص طور پر لاہور سے ڈھاکہ پہنچے تھے، تقریر کیے بغیر جلسہ گاہ سے واپس آ گئے. اس فور ریز جھڑپ میں جماعت اسلامی ایک مظلوم اور ستم رسیدہ جماعت بن کر نکلی. جماعت نے خون خرابے کی ذمہ داری عوامی لیگ پر ڈالی کیونکہ جلسہ گاہ کے ایک حصے سے جوائے بنگلہ دیش زندہ باد کے نعرے سنائی دے رہے تھے. عوامی لیگ یہ کہہ کر اس الزام کی بھرپور تردید کرتی تھی کہ تشدد اس کے مفاد میں نہیں کیونکہ اس سے انتخابات التوا کا شکار ہو سکتے ہیں. فریقین میں یہ بحث اپنی جگہ بجا مگر سوال یہ ہے کہ اس گڑبڑ کو روکنے کے لیے انتظامیہ نے کیا کیا؟ فوریز جھڑپوں کے دوران پولیس کہاں تھی؟ اس نے بر وقت اور موثر مداخلت کر کے اپن امن و امان بحال کیوں نہ کیا؟ میں نے یہ سوال ماشاء اللہ انتظامیہ کے ایک اعلیٰ افسر کے سامنے اٹھائے تو اس نے کہا، حکومت نے جماعت اسلامی کو ضروری تحفظ کی پیشکش کی تھی مگر جماعت نے اسے کہہ کر رد کر دیا کہ ہمارے پاس انتظام ہے. اس سے انتظامیہ یہ سمجھی کہ غالباً جماعت یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ اگر عوامی لیگ اپنے بلبوتے پر اتنا شاندار جلسہ کر سکتی ہے تو ہم بھی کسی سے کم نہیں، کیونکہ حکومت کی پناہ تو ہمیشہ کمزور جماعتیں ہی ڈھونڈتی ہیں. میں نے جب یہ بات جماعت کے ایک ہمدرد سے کہی تو اس نے جواب دیا، نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، جماعت نے کوئی پیشکش نہیں ٹھکرائی. در حقیقت حکومت اپنی غیر جانبرداری قائم رکھنے کے لیے سر عام بیٹھی تماشا دیکھتی رہی. جنوری سن 1970 کا تیسرا اہم سیاسی واقعہ سنتوش میں کسانوں کی ریلی تھی جس کا اہتمام مولانا بھاشانی کے نیشنل عوامی پارٹی نے کیا تھا. اس میں شرکت کے دعوت نامے ان تمام پارٹیوں کو دیے گئے جو سوشلزم میں اعتقاد رکھتی تھی. حکومت نے اس ریلی کو کامیاب بنانے کے لیے خصوصی گاڑیاں چلائی اور جیسا گاہ تک بجلی پہنچانے کے انتظامات کیے کیونکہ گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھنے والے بعض سیاسی پنڈتوں کا خیال تھا کہ مجیب الرحمان کا اثر زائل کرنے کے لیے نیب بھاشانی کو کامیاب اور فعال بنانا ضروری ہے. اس کے باوجود ریلی ناکام ہو گئی. ناکامی کی وجہ کسی حریف جماعت کی دخل اندازی کی بجائے اس کا اپنا اندرونی خلف شاد تھا. کئی دنوں کے شور شرابے کے بعد اگر اس تقریب سے کچھ برآمد ہوا تو چند نعرے تھے، خون اور آگ، آگ آگ آگ، پرچی یا گولی، گولی گولی گولی. نیب بھاشانی کا انتہا پسند گروپ جس کی قیادت پارٹی کی سیکرٹری جنرل مسٹر طرح کے ہاتھوں میں تھی سیریس انتخابات میں یقین ہی نہیں رکھتا تھا. اس کا خیال تھا کہ انتخابات سے حکومت تو بدل سکتی ہے مگر سماجی اقتصادی تبدیلی نہیں آ سکتی جس کا واحد ذریعہ سرخ انقلاب ہے. ایک شام ایک اخبار کے دفتر میں میری ملاقات مسٹر طہٰ سے ہو گئی. وہ نیب بھاشانی سے تازہ تازہ الگ ہوئے تھے. اپنی علیحدگی پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا، میں نے پہلے عوامی لیگ کو اس لیے چھوڑا تھا کہ اس میں کوئی انقلابی شعلہ باقی نہیں رہا تھا. چنانچہ میں نے انقلابی نصب العین حاصل کرنے کے لیے نیشنل عوامی پارٹی کی بنیاد رکھی، مگر اب یہ پارٹی بھی اپنے نصب العین سے بھٹک گئی ہے۔ اب اس میں بھی عوامی لیگ کی طرح کوئی چنگاری باقی نہیں رہی۔ میں اپنا آئندہ کا لاہے عمر انتخابات کے بعد وضع کروں گا۔ ان تین سیاسی پارٹیوں کے علاوہ چند اور سیاسی جماعتیں اور گروہ بھی تھے، جن میں کشک سرامک پارٹی، پاکستان نیشنل لیگ، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی، جمعیت العلماء پاکستان اور مسلم لیگ تین گروہ شامل ہیں۔ یہ سب سیاسی اکھاڑے میں اترے، مگر اب تو خیزا ان میں سے کسی نے کوئی ایسا کارنامہ انجام نہ دیا جس سے سیاسی ہلچل مچ سکتی۔ البتہ ان نسبتاً چھوٹی جماعتوں میں پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر جناب محمد نور امین کا ذکر ضروری ہے، کیونکہ انتہا پسندی کے اس جذباتی ماحول میں انہوں نے اعتدال، رواداری اور انصاف کی آواز بلند کی۔ یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ تاریخ آندھی میں چراغ جلانا بے شک نتائج کے لحاظ سے بے سود ہو، مگر جذبے اور نیت کے اعتبار سے قابل ستائش مسٹر نور الامین کی یہ آواز بے اثر ثابت ہوئی، کیونکہ ماحول بدل چکا تھا، قدرے روندی جا رہی تھی، قومی سالمیت کے منافی نعرہ بازی روز مرہ کا معمول بن چکا تھا، اس آندھی کو روکنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ حکومت کی گدی پر بیٹھنے والے اس آندھی سے بے خبر تھے یا دیدہ دانستہ سے نظر انداز کر رہے تھے۔ سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میں اقتصادیات کے وڈیروں اور بنگال کے دانشوروں کی طرف متوجہ ہوا، کیونکہ میرے خیال میں یہ دو طبقے کسی ملک کی سیاسی تقدیر بدلنے میں خاموش مگر اہم کردار ادا کرتے تھے۔ تجارتی حلقوں میں مسٹر رحمان، مسٹر احمد، مسٹر بھوئیاں اور چند سے حضرات سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ان کا زور بیان اس بات پر ٹوٹتا تھا کہ جناب مغربی پاکستان میں جتنی ترقی ہوئی ہے مشرقی پاکستان کے پیسے سے ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں وہ عوامی لیگ کے زیر سرپرستی چھپنے والے لٹریچر کا اکثر حوالہ دیتے، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان کی مجموعی آمدنی کا 60% حصہ مشرقی پاکستان سے حاصل ہوتا ہے، مگر اس میں قومی آمدنی کا صرف 20% خرچ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مغربی پاکستان قومی آمدنی کا صرف 40% کماتا ہے، مگر کل آمدنی کا 75% کھا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے علاوہ یہ حضرات بعض آمدی دشواریوں کا بھی اکثر ذکر کرتے اور روزمرہ زندگی سے ایسی مثالیں دیتے کہ سارا تجارتی نظام مظاہر کا خیز نظر آتا۔ مثلا وہ کہتے کہ ایک جہاز جو مشرقی وسطی سے ربڑ وغیرہ لے کر چٹا گانگ روانہ ہوتا ہے، پہلے سیدھا کراچی جاتا ہے، پھر کراچی سے چٹا گانگ آتا ہے، جس سے کرایہ بھی بڑھتا ہے اور وقت بھی زیادہ لگتا ہے۔ اسی طرح فوج کے استعمال میں آنے والی چھل جالیاں عموماً پٹ سن سے بنتی ہیں۔ پٹ سن کی فیکٹریاں یہاں ہیں، مگر پہلے یہ تیار شدہ مال رنگائی کے بہانے مغربی پاکستان بھیجا جاتا ہے اور پھر واپس منگوا کر یہاں کے یونٹوں کو دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس وقت تک مشرقی پاکستان کے لیے مناسب نہیں سمجھی جاتی جب تک اس پر مغربی پاکستان کی قبولیت کی مہر سخت نہ ہو جائے، خواہ یہ تجارتی مال ہو، سیاست دان ہو یا انتظامیہ کے افسر۔ ذہنی اور فکری محاذ پر بھی کیفیت تشویشناک تھی۔ چند ذاتی تجربے پیش کرتا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگوں میں جس شخص سے سب سے پہلے رابطہ قائم ہوا وہ پاکستان کو نسل برائے قومی یکجہتی کے ڈھاکہ شاخ کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھے۔ وہ میری خواہش پر مجھے سینٹر کی لائبریری دکھانے لگے۔ چلتے چلتے 8 سیکشن کے سامنے رک گئے، شیلف سے اعلیٰ طباعت والی خوبصورت کتاب نکالی اور بنگالی لہجے اور نفرت سے کہنے لگے، ذرا ملاحظہ ہو راولپنڈی سے ہمارا ہیڈ آفس ہمیں کیا بھیج رہا ہے؟ یہ قومی دولت کا سراسر ضیاع نہیں تو کیا ہے؟ یہ ناول میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کا بقیہ حصہ پارٹ 2 میں سماعت فرمائیں۔